خدایا تجھے ماہ سیام کی عظمت کا واسطہ، میری زبان نے جو جو گناہ کیے خدایا مجھ پر احسان فرما، اول یہ کہ معاف کر دے، دوسرا یہ کہ جن کے حقوق میرے سر پر ہیں ان کو خود ہی مجھ سے راضی کر۔ مجھے کیا خبر کہ کل روز قیامت وہ آئیں اور میرے غریبان کو پکڑ کر کہیں کہ کیا تجھے یاد ہے فلاں وقت تو نے ہم سے مذاق کیا تھا یا تو نے ہمارا حق غصب کیا تھا۔ بار الہ تجھ کو اپنی عزت و جلالت کی قسم، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی مومن کو مذاق کے ذریعے ستایا تو مجھے معاف فرما اور اس مومن کو مجھ پر راضی فرما، خدا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اگر تو نے توبہ نہ کی تو ظالم ہے۔ جبکہ دروازے رحمت تیرے لیے ہر وقت کھلا ہے، اگر گداگر سست ہو تو صاحب خانہ کا کیا قصور۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے وہ ستمکار ہیں۔ آؤ اگر تمہیں کچھ یاد ہے تو یاد کر لو، اگر تمہیں کچھ یاد نہیں ہے تو خدا کو یاد ہے، اگر تمہیں پتہ نہیں تو تمہارا نام اعمال میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ خدایا مومن کے حق میں جو کچھ میری زبان سے سخت الفاظ نکلے ہیں یا مومن کے حق کو ضائع کیا یا اس کی توہین کی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ آئین ظلم کی حدود سے باہر نکل کر امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ دعائیں توبہ پڑھیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا جو کچھ تیری خواہش کے خلاف مجھ سے کام سرزد ہوا، جو تیری محبت کے زوال کا موجب بنا، جو جرائم میرے دل، خطائیں میری آنکھ، میری زبان کی یا وہ سرائیاں اور میرے اعضاء و جوارح سے غلط حرکات سرزد ہوئی ہیں، ان سب کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مومن کی توہین کرے تو خدا اس پر ناراض ہوتا ہے، نہ معلوم خدا ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہر طرح کی اذیتیں دیں اور حد سے زیادہ ظلم و ستم ان سے روا رکھا۔ پیاسے امام سے کہا، اے حسین ذرا دریائے فرات کو دیکھو، کس طرح شکم ماہی کی طرح موجے مار رہا ہے، لیکن اس کے پانی کا ایک قطرہ تک تمہارے گلے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، کسی وقت بھی کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھے، کسی سے تمسخر نہ کریں، کسی کو گھٹیا شمار نہ کریں۔ تمہیں کیا خبر کی در پردہ وہ کیا ہے، بلکہ کہو شاید وہ اچھی عادات کا مالک ہے، جو کچھ میں نہیں ہوں شاید وہ خدا کی نظر میں آبرو مند ہو اور میرے اعمال بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو۔ اس کی جن چیزوں کو تو اچھا نہیں سمجھتا وہ تیری نیکیوں سے اچھی ہوں۔ اسا ان یکونوا خیرا منہم، ہماری زندگی میں بہت سی برائیاں ہیں، لوگوں پر بدگمانیاں کرنا اور خدا پر شک و شبہ کرنا یہ سب گناہ ہیں۔ آج جمعہ کا دن اور ماہ رمضان کی 15 تاریخ آئی، سب زن و مرد رو رو کر اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ترک گناہ کا عزم و سمیم کر لیں۔ آج ہماری بزم توبہ کی بزم ہے، موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، آج فقط ایک کام کر لیں، توبہ کریں، انشاءاللہ تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب بارگاہ خداوندی میں جائیں گے تو گناہ تمہارے دوش پر نہ ہوں گے۔ ہم 24 گھنٹے تو گناہ کرتے ہیں، دن رات میں 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں اور ہر سانس پر گناہ کرتے ہیں۔ جب ہم خدا اور اس کے مخلوق قضاء و قدر میں شک کرتے ہیں، نہ جانے موت کے وقت کیا ہوگا، اور واقعا ہم خدا پر پورا اعتقاد نہیں رکھتے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آئیے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے گناہوں کو ترک کرنے کی ٹھان لیا اور کہیں کہ آج کے بعد ہم اس کے کسی کام پر شک نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے حضور میں کاملاً سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے کئی نام اور کئی لقب ہیں، ان میں سے ایک لقب شہر توبہ یعنی توبے کا مہینہ ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق ایک روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص جس کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخشے جائیں، اگر کسی کے گناہ ماہ رمضان میں معاف نہ ہو تو پھر اس کے بخشے جانے کی امید نہیں ہے۔ ایسی راتوں اور دنوں میں خدا کی خصوصی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن خصوصاً ظہر کے بعد اور ماہ رمضان کی 15 تاریخ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس دن امام مسموم کا واسطہ دے کر توبہ کرنی چاہیے۔ امام سجاد، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگارہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور میں اپنے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری پوشیدہ اور سابقہ خطاؤں کی توبہ کرتا ہوں۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکاریں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پہلے یہودی تھا اب مسلمان ہو گیا تو اس کو یہودی کا بیٹا نہ کہو، یا شراب پیتا تھا اب توبہ کر لی تو اسے شرابی نہ کہو۔ یہ شخص اب ایمان رکھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے، خبردار اس کو کفر کی نسبت نہ دینا، اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جو مسلمانوں کو کافر کہہ کر خطاب کرے۔ کسی کو فاسق کہنا اور پکارنا حرام ہے، بلکہ کلی طور پر وہ ہر لقب کہنا حرام ہے جو سننے والے کو ناراض کر دے۔ جس وقت بھی کسی مسلمان کو پکاریں تو بہترین لقب سے پکاریں اور احترام سے بلائیں۔ روایت میں ہے، ایک روز ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت اس کے نام کو بظاہر نہ جانتے تھے۔ حضرت نے اس سے فرمایا، یا سعد کیف حالک، اے سعادت مند انسان تم کیسے ہو؟ مسلمان کو بھی اچھے القاب اور نام سے پکارا جائے، میری مراد لقب ہے۔ کسی مومن کو برے القاب سے بلانا حرام ہے، مثلا کہنا اے چھوٹے قد والے یا اے اونچے قد والے، کانے بھینگے وغیرہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی غلط تعبیرات بہت زیادہ ہیں۔ خالق کائنات سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تو مرد مردوں کی ہنسی اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم آپس میں عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان کے بعد مانی کے نام رکھنا بہت بری چیز ہے، اور جو توبہ نہ کرے گا پس ایسے ہی لوگ نافرمان سمجھے جائیں گے۔ گناہ کے بعد توبہ واجب ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو کہ میں گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں تو فوراً توبہ کرے۔ توبہ ان واجبات میں سے ہے جس کو ہم ترک کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً اس کو توبہ کا حکم دے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں جس میں کسی آدمی کو برے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ اس شخص سے کہیں کہ توبہ کرے۔ اس شخص پر بھی آپ کی بات کا ماننا واجب ہوگا۔ وہ کہے استغفراللہ، جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو بار بار توبہ کے لیے اکساتے رہیں، اس کی رہنمائی کریں۔ آپ پر اسے کہنا واجب ہے اور اس کو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے قبول نہ کیا تو اس آیت کا مصداق بن جائے گا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن فرماتا ہے، ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو گناہ تو کرتا رہے لیکن توبہ نہ کرے اور خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی نہ مانگے۔ توبہ امید کی ایک کرن۔ اے گنہگاروں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی راہ پر آؤ۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو گناہ چاہے کرتے رہو کہ خدا بخش دے گا، نہیں، بلکہ امید اس لیے ہے کہ کوئی شخص نا امید ہو کر مزید معصیت کی تاریخ گہرائیوں میں نہ پڑا رہے، بلکہ اسے توبہ اور خدا کی مغفرت کو پہچاننا چاہیے تاکہ اگر کسی وقت گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ اسی طرح مظلوم کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا بھی تقرب الہی کا موجب بنتا ہے اور جادہ بہشت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے کیے پر نادم ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے روئیں اور ان کا واسطہ دے کر معافی مانگے تو خدا ہمارے گناہ بخش دے گا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے امید کے معنی، نہ یہ کہ جب گناہ کرنا چاہو تو امام علیہ السلام پر ایک مرتبہ رونے سے گناہ معاف ہو جائے گا۔ امام نے اس غرور کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ نفس اور شیطان آدمی کو مغرور کر دیتے ہیں۔ ایک گنہگار نوجوان کا قصہ۔ اس حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ معاذ کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان زار و قطار رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں گنہگار ہوں۔ میں نے کہا آؤ پیغمبر اکرم کی خدمت میں چلتے ہیں تاکہ وہ تیری بخشش کی دعا مانگے اور خدا تجھے بخش دے۔ بولا مجھے شرم آتی ہے۔ معاذ خدمت رسول خدا میں آئے اور اس نوجوان کا قصہ عرض کیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اس نوجوان کو لے آؤ۔ جب وہ نوجوان آیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، روتا کیوں ہے؟ عرض کیا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے آسمان یا آسمان ہے؟ کہا میرا گناہ۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش ہے؟ بولا میرا گناہ۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عفو خدا؟ بولا عفو خدا بڑا ہے۔ فرمایا بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور قبیلہ انصار کی ایک نوجوان لڑکی کی فوت ہو گئی، میں رات کے دامن میں قبرستان گیا اور اس کی قیمتی کفن کے لالچ میں اس کی قبر کھودی۔ جب اس کا کفن اتار چکا تو شیطان نے اس کے برائنہ جسم کی خوبصورت ظاہر کیا۔ بالآخر میں نے بھی حوض کے دریا میں بہ کر اس سے غیر انسانی سلوک کیا۔ جب میں غلطی کر چکا تو میت سے ایک دردناک آواز آئی، تو نے مجھے جنبی کیا ہے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ جب میں نے اس وحشتناک آواز کو سنا تو ضمیر نے ملامت کیا اور بہت ہی پشیمان ہوا۔ اب اسی غم میں رو رہا ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا دور ہو جا مجھ سے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تیری وجہ سے میں بھی آتش میں داخل نہ ہو جاؤں۔ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ گناہ بہت بڑا تھا۔ روایت کے مطابق نوجوان یہ سن کر چیختا چلاتا صحرا کی طرف چلا گیا اور مدینہ کے پہاڑوں میں 40 دن رات روتا پیٹتا رہا۔ چالیس دن کے بعد کہا، پروردگار، اگر تو نے میری توبہ قبول کیا ہے تو اپنے پیغمبر کو بھیج تاکہ وہ مجھے بشارت دے، اگر توبہ قبول نہیں کیا تو آسمان سے شعلہ آتش کو بھیج جو مجھے جلا دے۔ پیغمبر اکرم پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران کی آیت، اس کا ترجمہ، اور وہ لوگ جو بدی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور سوائے خدا کے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں جان بوجھ کر اس پر اصرار نہیں کرتے، ان کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش، اور ایسے باغ جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ رسول خدا نے پوچھا، توبہ کرنے والا نوجوان کہاں ہے؟ عرض کیا گیا، فلاں پہاڑ کے دامن میں سرگرم توبہ ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ پیغمبر اکرم خود وہاں تشریف لے گئے اور اس کو بشارت دی کہ تیری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ توجہ فرمائیے، وہ نوجوان 40 شب و روز روتا رہا، گلگلاتا رہا، نالا وزاری کرتا رہا، تب کہیں جا کر اس کے گناہ معاف ہوئے۔ یہ خیال نہ کرے کہ صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دینے سے گزشتہ گناہوں کی تلافی ہو جائے گی، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ہم دعا میں پڑھتے رہتے ہیں کہ خدایا مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما جو میرے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے اور میرے دل سے تاریکی دور ہو جائے۔ اسی وجہ سے انسان جب توبہ کرتا ہے تو اسے شک ہو جاتا ہے کہ کیا یہ توبہ نسوخ تھی اور اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس وقت اسے مایوسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا کی بارگاہ میں رو رو کر اور امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ روایت میں ہے کہ جو دل امام حسین علیہ السلام کے غم میں مغموم ہوتا ہے اور خداوند عالم مظلوم امام کی برکت سے اس پر رحم کرے گا۔ مولا سے وسیلہ کرنا رجا اور امید کی یہی معنی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف رونے سے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے بلکہ لوگوں کے حقوق اور گناہان کبیرہ کا جواب دینا پڑے گا جب تک ان کو ادا نہ کرے اور صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ بعض روایت میں ہے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے الا کبائر، سوائے گناہان کبیرہ کے۔ گناہان کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، اسی لیے خدا نے مغفرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ فقط توبہ کا کیا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا سب کے گناہ بخش دے گا۔ اپنے رب کی طرف توبہ کرو۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے توسل سے اور ان کے شفاعت سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے تاکہ کل کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں اور جہنمی ہو گیا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو شیطان کے فریب کاریوں سے بچائے رکھے اور توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اگر کچھ کمزوریاں رہ جائیں گے تو خداوند عالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ استغفار سے شیطان کا دل دہل جاتا ہے۔ جو شخص اس دشمن سے لڑنا چاہتا ہے یعنی شیطان سے، اس کا اسلحہ کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر اکرم ایک عمل بتا رہے ہیں جس سے شیطان کی کوشش ختم ہو سکتی ہے، وہ استغفار ہے جو شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ بھلا ہم میں سے کون ہے جس نے شیطان کی اتباع نہ کی ہو؟ اکثر اوقات ہم حالت نظام میں بھی شیطان کی پیروی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جو غیظ و غصہ کا اظہار کرتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ یہ سب ابلیس کی باتوں کو ماننا تو ہے۔ آئیے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے، خدا کی باتوں کو سنیں اور رحمان کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہی تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا کہ بعض پیغمبروں میں سے ہیں اور بعض صدیقوں میں سے ہیں اور بعض شہداء میں سے ہیں اور بعض صلحاء میں سے، اور وہی لوگ رفاقت کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، یعنی جن کو یاد خدا سے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت باز رکھتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت۔ تائب کے گواہ اس کے گناہوں کی گواہی نہیں دیں گے۔ افسوس ہے کہ ہم پر کل تم اور ہم فیصلہ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی باب توبہ میں بشارت دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے تو یہی توبہ اس بات کا باعث ہوگی کہ روز قیامت کرام الکاتبین اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ شخص توبہ کر چکا ہے۔ اگر اس نے گناہ کیا ہوگا تو خدا حکم دے گا کہ اس کے ترک گناہ کی گواہی دیں۔ اگر اس نے توبہ کی کوشش کی تھی تو یہ فرشتے اس کی پاکیزگی کا گواہی دیں گے، کہیں گے کہ خدائے یہ شخص العفو کہتا تھا، استغفار کیا کرتا تھا، اس کی اعضاء اس کی نیکی کی گواہی دیں گے۔ فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پس وہی تو ہیں جن کی بدیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ لیکن مومن کا منہ بند نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا جو سوال و جواب کے وقت خاموش ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ حقا حقا تعبدا او رقا ایمانا او تصدیقا کہا تھا، اب اس کے لبوں پر خاموشی نہیں ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ جو لوگ زندگی میں حق کی بات نہیں کرتے تھے اور اکثر جھوٹ بولا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کی زبان گنگ ہوگی اور اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ خدا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعضاء و جوارح کی گواہی کی کیفیت بعض علماء نے تاویل کی ہے کہ گواہی سے مراد حالت ہے، ہر انسان جب روز قیامت وارد محشر ہوگا تو اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ گنہگار اپنی اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ایڑی سے چوٹی تک گرفتار کر لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، یا زبان دانتوں میں جکڑی ہوئی ہوگی اور اس سے پیپ خون بہ رہے ہوں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ یہ بے عمل عالم اور بد کردار وائز تھا اور اکثر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ ایک شخص کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ چل نہیں سکے گا، یہ سود کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبر سے نکل کر نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ انسان کا قیافہ گواہی دے گا کہ اس نے کون کون سے گناہ کیے تھے۔ اگر اس کی پیشانی نورانی ہوگی تو معلوم ہوگا کہ یہ جائے سجدہ ہے۔ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی، یا ان کے دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال کا ہونا گواہی دے گا کہ انہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ مختصر یہ کہ بعض علماء نے تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم کے معنی یہ کہے ہیں کہ اس کی حالت سے گواہی لی جائے گی، اور وہ گواہی تو ہوگی لیکن بتحقیق اور ثابت شدہ بات وہی ہے جو اکثر وہ بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی ظاہری حالت وہی اعضاء کی گواہی ہوگی۔ وہ تو کلمنا ایدیہم، ہاتھ بول اٹھیں گے، اور اس سے واضح ثبوت اس آیت کے، اس کا ترجمہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 21۔ اور اپنی کھالوں سے یہ کہیں گے کہ بھلا تم نے ہمارے برخلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کھال، ہم کو تو اسی خدا نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے۔ جب اعضاء و جوارح بول اٹھیں گے اور سب کچھ بتائیں گے تو اس وقت بیچارہ انسان کہے گا تم نے میرے ہی خلاف کیوں گواہی دی؟ تو یہ کہیں گے خدا نے ہمیں بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہوگی خدا نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے اور ہمیں بھی قوت ناطقہ دی ہے۔ خدا کے لیے ہاتھ پاؤں کا گویا کرنا زبان کی طرح ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فقط زبان ہی بول سکتی ہے لیکن ہاتھ پاؤں بھلا کب بول سکتے ہیں، لہذا تاویل کیا کہ انسان کی ظاہری حالت گواہی دے گی نہ کہ ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ نطق زبان کے محتاج نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال کی قدرت قاہرہ ایسا کر سکتی ہے کہ ہوا کے ذریعے زبان حروف کو نکالنے سے کام کرتی ہے۔ حروف کا صادر ہونا اس لیے کہ خدا کی صفت ہے نہ کہ علت، اور معلول کار فرما ہے اگر ایسا ہوتا تو گدھے اور گائے کی زبان بہت بڑی ہے۔ پس معلوم ہو گیا کہ انسان کو فقط قوت نطق عطا کی ہے اور بشر کو امتیاز حاصل ہے۔ خدا کی گراقدر نعمتوں میں ایک نعمت عقل ہے، زبان عقل کی ترجمان ہے تاکہ بولے، اور اللہ اکبر سبحان اللہ کے حیوان کو یہ ادراک نصیب نہیں ہے کہ وہ کچھ بتا سکے۔ ہر عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ اصل نطق زبان سے خاص نہیں ہے بلکہ خدا نے انسان کو زبان عطا کی ہے اور قوت نطق بھی۔ کل روز قیامت تمہاری انگلی بھی یہی کام کرے گی اور کہے گی کہ اس نے انگلی سے مومن کی طرف بطور استہزاء اشارہ کیا تھا، یا اپنے قلم سے مومن کے خلاف لکھا تھا۔ مروی ہے کہ انسان کے بال بھی بول اٹھیں گے اور انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دوسری دلیل قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، ہم پہلے اس کا اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ انسان اعضاء و جوارح پر اعتراض کرے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے جس نے خدا تمام موجودات کو بولنے کی قوت دی ہے اسی نے ہم کو بھی گویا کیا ہے۔ تمام کائنات ملکوتی نطق ہے، تمام اجزاء عالم ہستی ہماری نگاہوں میں ساکت و خاموشی نظر آتے ہیں لیکن ملکوتی نظر سے سب بولتے ہیں، اور ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کی حمد و ثنا و تسبیح نہ پڑتی ہو۔ مرنے کے بعد انسان عالم ملکوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر تم عالم ہستی کا شور و غوغا سمجھ جو تو در و دیوار بھی کہتے ہوئے ہوں گے تیرے جسم کے اعضاء بھی تسبیح کرتے ہیں، البتہ عالم جس پوری طرح بیدار نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان نہیں سمجھتا، چونکہ ہم عالم مادہ میں زندگی سے سانس لے رہے ہیں اس لیے ادراک نہیں کر سکتے۔ یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل روز قیامت وہی خدا تمام اجزاء عالم کو نطق عطا کرے گا، بدن کے اعضاء ظاہری طریقے پر بولیں گے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی محو نہیں ہوگا، گواہی کے مقام پر چھوٹا سا عضو بھی گواہی دے گا، مگر جن گناہوں سے توبہ کی ہوگی ان کے بارے میں اعضاء انسانی کچھ نہیں کہیں گے۔ تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں سے پڑھیے کیونکہ گواہی دے گی۔ تفسیر روح البیان میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے خواتین سے فرمایا علیکن بالتسبیح یعنی سبحان اللہ زیادہ کہیں۔ دوسری روایت میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج ایک فرشتے کو دیکھا جو ایک عمارت بنا رہا تھا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی رکھتا تھا اور کبھی رک جاتا تھا۔ میں نے پوچھا رک کیوں جاتے ہو؟ عرض کیا جس وقت مومن تسبیح میں مشغول ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اس کے لیے خوبصورت محل بنانے لگ جاتے ہیں، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ہم پھر رک جاتے ہیں۔ لہذا آپ نے فرمایا علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس وقرنا بالانامل فانہن مسئولات مستنقات۔ صدر اسلام میں تسبیح نہ تھی بلکہ انگلیوں سے شمار کرتے تھے، ایک انگلی میں تین جوڑ ہوتے ہیں، اس طرح دو ہاتھوں میں 30 جوڑ ہوئے، لہذا ان سے تسبیح پڑھتے تھے۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں سے شمار کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ پروردگار اس نے ہمارے ہاتھ تیری تسبیح تحلیل شمار کی تھی۔ تسبیح سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے بنائی، آپ جب سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پر گئیں، ان کی قبر سے مٹی اٹھائی، اس سے تسبیح بنائی اور اس کے ساتھ ذکر خدا کیا کرتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے تاکید فرمائی کہ کربلا کی خاک سے تسبیح بنائی جائے، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کی تسبیح کو اگر ہاتھ میں ویسے ہی پھرتے جائیں اور کچھ نہ پڑھیں تو بھی اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ کربلا کی خاک خود تسبیح کرتی ہے، چاہے انسان خاموش رہے مگر ثواب ملتا رہے گا۔ علامہ شیخ شوستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے، بلکہ اس کا حد سے زیادہ ثواب ہے اور غیر معمولی خصوصیات کی حامل ہے، کیونکہ کربلا بہشت کا ٹکڑا ہے۔ معصوم نے فرمایا اے جابر، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جانا، بے شک کربلا بہشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تیسری فصل، توبہ کیسی ہے؟ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا بہت مراتب رکھتا ہے، اگر اس کی تفصیل سے بیان کریں تو کتاب طویل تر ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں نے توبہ کی ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوا ہوں اور استغفار بھی کیا، مگر اس کا دل پشیمان نہ ہوا اور گناہوں سے ہاتھ نہ اٹھائے، تو ایسا شخص توبہ کے خوشگوار لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فقط زبان سے کہے استغفر اللہ اور دل میں پشیمان نہ ہو، اس نے اپنے رب سے مذاق کیا، ندامت قلبی فقط خدا کے لیے ہو۔ ایک شخص نے گناہ تو ترک کر دیا لیکن دلی طور پر پشیمان نہ ہوا، اگر وہ کہے میں نے توبہ کی اور جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ توبہ کی حقیقت گناہوں پر پشیمان ہونا ہے، جیسے کہ ایک شخص گناہ کر کے پشیمان ہوتا ہے لیکن توبہ کے لیے نہیں، دنیاوی نقصانات کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا، مثلا اس کو جسمانی ضرر ہوگا یا اس کی آبرو چلی جائے گی یا جیل کی کال کوٹری میں بند کیا جائے گا، اب اگر ان خطروں کے تحت استغفر اللہ کہے تو وہ اس لحاظ سے منافق ہے، اور جھوٹ کہتا ہے۔ توبہ کا نچلا مرتبہ یہ ہے کہ گناہ کو ترک کرے اور اپنے سابقہ کردار پر پشیمان ہو، لیکن اگر اس کا غمگین ہونا عذاب خدا کے ڈر اور ثواب الہی سے محروم ہونے کی وجہ سے ہو تو ایسے شخص کی توبہ اس شخص کی توبہ کے مانند ہے جو کافی ظلم و ستم کر چکا ہو اور حکومت ایسے شخص کی تلاش میں ہو، اس کو گرفتار کر کے جیل بھیجنا چاہتی ہو۔ پولیس کی مار کٹائی کے خوف سے مظلوم کے پاس آ کر معذرت طلب کرے تاکہ اس کی خوش کر کے اس کو حکومت کی گرفت سے محفوظ رہے، مگر یہ مظلوم کے اعانت کے لیے نہ تھا بلکہ پولیس کے ڈر سے اس نے ایسا کیا۔ ادھر یہ شخص بھی آتش جہنم کے ڈر سے توبہ کر رہا ہے، اگر مطمئن ہوتا کہ جہنم میں نہیں جاؤں گا تو توبہ بھی نہ کرتا اور پشیمان بھی نہ ہوتا اور خود کو گنہگار نہ سمجھتا، اس کی عذر خواہی ظاہر ہے۔ ہم اسے حقیقی توبہ نہیں کہہ سکتے، حقیقتاً توبہ اس وقت ہوگی جب اس کا روما روما توحید کی گواہی دے گا اور اس کا کردار ہر طرح سے پاکیزہ ہوگا۔ محقق طوسی اور علامہ ہلی نے تجرید الکلام اور شرح تجرید میں تصریح فرمائی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ کہ جو شخص گناہ کر بیٹھے اور اگر اس خیال سے نادم ہو کہ میں نے معصیت خدا کی ہے، اب توبہ کرتا ہوں، تب تو اس کی توبہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص حکومت کے ڈر سے یا لوگوں میں آبرو چلے جانے کے خوف سے توبہ کرے تو اس کی یہ توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ امر خدا کی مخالفت پر توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ترک گناہ کا پکا عزم کرے، اس وقت صحیح معنوں میں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کے دو پہلو ہیں، اول گناہ پر پشیمان ہونا، دوسرے ترک گناہ کا پکا ارادہ کر لینا۔ جو شخص اپنی موت کا وقت قریب دیکھے اب وہ توبہ کرے یا نہ کرے، اسے آخر گوشہ قبر میں جانا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو عذاب جہنم سے بچ جاتا ہے۔ فرعون آخری وقت میں معذرت طلب کرتا رہا، لیکن اب کیا فائدہ، آخر کار اپنے سات دوستوں سمیت غرق ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور خاندان رسالت سے محبت رکھتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ خداوند عالم نور ولایت کی برکت سے ان کو انجام اچھا کرے گا، اور آخرت میں ائمہ تارین علیہ السلام ان کی شفاعت بھی کریں گے۔ جو لوگ اپنے دینی پیشواؤں کے نقش قدم پر چلتے رہے، واجبات کو ادا کرتے رہے، محرمات سے بچتے رہے، خاندان رسالت کی پوری پوری ترجمانی کرتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کی مجالس برپا کرتے رہے، تو شفیعہ روز محشر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ان کی شفاعت کریں گی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی شفاعت شہزادی دو عالم کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ائمہ تارین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، اگر عمل کریں بھی لیکن چونکہ ان کے عقیدے کی اساس محکم نہیں ہے، اس لیے وہ توبہ کریں یا نہ کریں اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار کی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ نور ولایت جس دل میں طلوع کرتا ہے وہ شخص مرض بخل سے بری ہوتا ہے، اور سخاوت کا جذبہ ہمیشہ ہی اس کے دل میں موجزن رہتا ہے۔ یہ بخشش اہل بیت کے توسط سے ہے۔ جو لوگ خمس و زکات صدقات نہیں دیتے، رشوت و سود سے مال جمع کرتے ہیں، وہ اصل میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اگر علی سے محبت کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو یتیموں، بیواؤں اور بے نواؤں کی خبر لیجئے اور دینی مدارس کی بڑھ چڑھ کر مدد کیجئے۔ جو لوگ ائمہ تارین سے محبت کرتے ہیں اور صدق دل سے ان کے فرامین کو مانتے ہیں، توبہ کے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے۔ التوبت قبل الموت، موت سے پہلے خداوند کریم ان کو توبہ کی توفیق دے گا، گناہوں سے پاک ہو کر ہنستے مسکراتے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ توبہ رحمت کا دروازہ ہے، توبہ خدا کی رحمتوں کا عظیم دروازہ ہے، اور توبہ اہل ایمان محبان اہل بیت کو نصیب ہوتی ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو قابل بخشش نہ ہو، بے دین اور کافر کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص خدا، اس کے رسول اور روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اگر یہ بھی توبہ کرے تو اللہ بخش دیتا ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے، ورنہ توبہ سے محروم ہو کر مرے گا، لہذا اسے پکا مومن بننا چاہیے، تب توبہ قبول ہوگی۔ توبہ البتہ موت سے پہلے فائدہ دے گی، ہاں اگر اس کو یقین ہو جائے کہ کوچ کا نقارہ بجنے کو ہے تو پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ توبہ کے یہ معنی ہے کہ گزشتہ اعمال پر پشیمان ہونا اور آئندہ کو سمیم قلب سے ترک کرنا۔ جو شخص یہ دیکھے کہ اب مرنے والا ہے، آئندہ جینے کی کوئی امید نہیں، اور گناہوں کے تر کرنے کا عزم بالجزم کرے، تو اس کے متعلق قرآن مجید کی نص ہے کہ موت کے وقت توبہ بے فائدہ ہے۔ خداوند عالم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، توبہ گناہ کے جبران کا نام نہیں ہے، توبہ ترک شدہ واجبات کو انجام دینے اور قضاؤں کو بجا لانے کا نام ہے۔ اگر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو تو کفارہ دے، محرمات کو مکمل طور پر ترک کریں، ان کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب گناہ نے کبیرہ میں ذکر کیا ہے۔ نتیجے کلام یہ ہوا کہ جو شخص موت کے وقت اپنے آثار گناہ پر پشیمان ہوا تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ توبہ مخالفت خدا پر پشیمان ہونے کا نام ہے، نہ کہ عذاب کو دیکھ کر ڈر کے مارے پشیمان ہونے کا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں توبہ کے بارے میں بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہی کھلا ہے تو اب کسی شخص کے لیے عذر کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ خدا تک پہنچنے والی دلیل خدا ہی کے لیے خاص ہے، یقیناً خدا کے لیے حجت و دلیل ہے اور خدا پر کسی کی حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے چونکہ مجھ پر خواہشات نفسانی غالب ہو چکی تھی اس لیے گناہ کر بیٹھا تھا، جواب ملے گا، کیا میں نے تجھ پر توبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، تو نے توبہ کیوں نہیں کیا، اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو دھو کر خدا کی بے قرار رحمت کو کیوں نہیں حاصل کیا۔ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، جب انسان کامل طور پر توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ثواب میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی صریح نص ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اور غمگین ہو کر آہ و بکا کرتا ہے تو وہ اپنی گناہ کی کثافتوں کے آنسو کے پانی سے دھو دیتا ہے۔ نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ان کی جگہ نیکی لگ جاتی ہے، یہ سب اس کی کرم و نوازی اور مہربانی ہی کی دلیل تو ہے۔ شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ مومن توبہ نہ کرے۔ پھر ضرور تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ضرور تمہارا پروردگار ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے ازراہ نادانی بدی کی پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور خرابی کی اصلاح کی، تو بے شک تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد ان کے لیے بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر مجموع بیان اور دوسری تفسیر میں آئے مجیدہ کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ اس آئے شریفہ کے نزول کے بعد شیطان نے سرزمین مکہ پر بلند آواز سے چیخ ماری، اس کی آواز سے اس کے سب چیلے اکٹھا ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے میاں خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں تو پوچھا تجھے کیا ہوا؟ بولا آیت نازل ہوئی ہے کہ امت محمد کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب کے سب بخشے جائیں گے۔ توبہ کی شرائط جو پہلی امتوں پر واجب تھی اس امت سے اٹھا لی گئی، ہم جتنی بھی تکلیفیں اٹھائیں آخر کار وہ سب مومن کی توبہ سے ناکارہ ہو جائیں گی اور ہمارے اغوا سے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سب کا سب معاف ہو جائے گا۔ آپ کی میٹنگ اس لیے بلائی ہے تاکہ مل جل کر ایک اسکیم پاس کریں، ہر ایک نے اپنی اپنی تجویز پیش کی لیکن خناس نامی شیطان کی رائے کو مقدم سمجھا گیا اور سبھی نے اس کو حرف آخر سمجھا، اور وہ یہ تھی کہ ہر شیطان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی مومن توبہ کا قصد کرے تو اسے فوراً گمراہ کیا جائے۔ کہ ابھی تم جوان ہو، صحت و تندرستی ہے، عائش کے یہی ایام ہیں، توبہ کا کافی وقت پڑا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے سے گناہ گار انسان کو توبہ سے روکتے ہیں، اچانک فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور انسان توبہ کیے بغیر کافی افسوس ملتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس وسوسے کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہے کیا خبر میری موت کس دن ہونی ہے، اگر میں نے توبہ نہ کی تو یوں ہی گناہوں سے پر دامن لیے ہوئے اس کریم کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا، اس سے ایمان کے چلے جانے کا بھی خوف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے پھر ان کا انجام جنہوں نے بدی کی تھی برا ہی ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ لہذا قرآن مجید کی اطاعت کیجئے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر جاؤ، اور توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ توبہ میں زبان دل کی ترجمان ہو۔ جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ انسان دلی سے اور عزم صمیم کے ساتھ گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہو اور آئندہ کے لیے ترک کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ اگر وہ تہ دل سے پشیمان ہوا تو اس کی زبان سے بے ساختہ گناہوں کی معافی مانگنے لگ جائے گی اور کہے گی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ صحیح توبہ ہوگی۔ صرف یہ زبان سے کہہ دینا کہ میں توبہ کرتا ہوں محض تکلف ہوگا اور اسے حقیقی توبہ نہیں کہا جائے گا۔ لہذا پہلے اللہ تعالی سے توبہ کرنے کی توفیق کی دعا مانگے اور اس سے مدد مانگے کہ وہ ہمیں توبہ کرنے کی قوت عطا کرے۔ ترک توبہ اور گناہ پر اصرار کرنا۔ اصول کافی کی روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اصرار کے معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے لیکن اس کے ترک کا ارادہ نہ کرے اور توبہ کے متعلق نہ سوچے تو اس پر بار بار گناہ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس اصرار کا علاج فقط توبہ ہے۔ بہت سے فقہاء فرماتے ہیں کہ توبہ کا فوراً کرنا واجب ہے۔ شیخ بہائی کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ انسان جتنی جتنی دیر کرے گا اتنا اتنا ترک واجب کا گناہ زیادہ ہوتا جائے گا اور سخت عذاب کا مستوجب ہو جائے گا۔ جتنا جلدی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اتنا ہی اس کے بے پایا عنایتیں کا مستحق ٹھہرے گا۔ مروی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، دوبارہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، اور تیسری مرتبہ گناہ کرے پھر توبہ کرے تو آسمان سے ندا آتی ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا پیارا بندہ میرے گھر کو کس طرح نہیں چھوڑتا، وہ جانتا ہے کہ ہمارے سوا اس کی کوئی جائے پناہ نہیں۔ توبہ معافی کا سبب۔ ارشاد خداوند ہے کہ صاحب کوئی جانی جلدی نہ کیجیے، چش پوشی سے کام نہ لیجیے، کہاں الال مغفرت یعنی مغفرت خدا کی طرف، رحمت خدا بھی توبہ کا سبب بن سکتی ہے۔ جلدی کیجیے اور اسباب مغفرت کو ڈھونڈیے۔ تمام واجبات مستحبات خدا کی رحمت و مغفرت کے اسباب ہیں، تمام اچھے کام اس کی مغفرت کا وسیلہ ہیں۔ اگر راستے میں سے کانٹے اٹھاؤ تو خدا کے لیے کوئی نیک کام کرو تو خدا کے لیے ہم تعقیبات نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک و عظائم مغفرتک، عزائم یعنی حتمیات یعنی خدایا مجھے توفیق دے کہ ایسے کام بجا رہا ہوں جن کا نتیجہ قطعی طور پر بخشش ہو۔ بعض کاموں میں گمان ہوتا ہے لیکن بعض یقینی ہوتے ہیں، وہ توبہ ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو وہ یقینی طور پر بخشا جائے گا، گناہ کی مناسبت سے توبہ کی جائے گی۔ اگر کسی مظلوم پر ظلم کیا ہے اور اب بخشش چاہے تو پہلے اخلاقی پہلوؤں کی اصلاح کرے، اور اگر وہ مظلوم خود معاف کر دے تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ان تعفو اقرب للتقوی، یعنی اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، خدا کے لیے معاف کر دو کیونکہ خدا معافی کو پسند کرتا ہے۔ امام سجاد کی زوری سے گفتگو ہمارے چوتھے ماہ میں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پہاڑ کے دامن میں خیمے لگوائے، ایک شخص کہنے لگا یہ پہاڑ کوہ زوری کہلاتا ہے۔ زوری مدینے کا چیف جسٹس تھا اور امام سجاد علیہ السلام کا بہت ہی عقیدت مند تھا اور بارہا آپ کی خدمت میں مشرف ہوتا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی کو تنبیہ کے لیے سزا دی، وہ اس سے مر گیا۔ اس قتل کے سبب سے وہ مدینہ کے پہاڑوں میں چلایا، اپنے اہل عیال کو اس نے چھوڑ دیا۔ امام سجاد کو بتایا گیا کہ سرکار زہری مایوس ہو چکا ہے اور دیوانہ وار آہ و بکا میں مشغول ہے، کیا آپ اس سے ملنا پسند فرمائیں گے؟ چونکہ آپ اس کو پہلے سے جانتے تھے اور آپ کے ماننے والوں میں سے تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ آپ پہاڑ پر چڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ زہری نے سر اور داڑھی کے بالوں کو صاف کیا ہوا ہے، اس کے تن پر کوئی کپڑا نہیں اور مسلسل روئے جا رہا ہے۔ اب اس کے جسم میں زندگی کی بھی تھوڑی سی رمق باقی ہے۔ حاصل روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی رحمت سے نا امید ہونا تیرے گناہ سے بھی بدتر ہے، پس تو اپنا علاج کیوں نہیں کرتا؟ زہری نے عرض کیا مولا کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ میں نے تو ایک انسان کو قتل کیا۔ امام نے فرمایا ہاں، مقتول کے وارثوں کو دیت دے دو اور واپس لوٹاؤ، تیرا یہ کام تیرے لیے دنیا اور آخرت میں سود مند ہوگا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا درد بھی ہے جس کا علاج نہ ہو؟ انسان کو فقط توبہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے، یہی توبہ اللہ کی بے پایا نوازشوں اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ آئیے آج سے عزم صمیم کر لیں کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے توبہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ عمر کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، پس توبہ کر کے میری مغفرت حاصل کرو۔ اجلو بالتوبہ قبل الموت، گناہ تاریکی ہے اور توبہ روشنی۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا حامی ہے، ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے۔ امام معصوم نے فرمایا ولایت انسان کو گناہ کی تاریکیوں سے نکال کر مغفرت اور توبہ کے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نور سے مراد آل محمد علیہ السلام ہیں اور ظلمات سے ان کے دشمن، اور جو لوگ منکر ہو گئے ان کے حمایتی طاغوت ہیں، اور جو ان کے نور سے نکال کر تاریکوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نور اسلام پر تھے جب انہوں نے فاسق اور ظالم امام سے محبت کی، اور فاسق رہنماؤں سے محبت رکھنے کی وجہ سے اسلام کی روشنی سے نکل کر کفر کی تاریخ کی طرف آ گئے، بس خدا نے ان کے لیے کفار کے ساتھ ان کو جہنم بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ ابن ابی یعفو سے روایت ہے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں تو بہت لوگوں سے ملتا جلتا ہوں، تو مجھے اس سے تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے تولا نہیں رکھتے اور فلاں فلاں کے دوست دار ہیں ان میں امانت و سچائی اور وفا پائی جاتی ہے، اور جو لوگ آپ کے دوست داران ہیں ان میں نہ امانت ہے اور نہ وفا اور یہ سچائی۔ ابن یعفور کہتا ہے کہ امام علیہ السلام یہ سن کر سیدھے ہو بیٹھے اور سخت غصے سے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جو شخص امام ظالم کی دوستی کا قائل ہو اور ایسے کو امام مانتا ہو جس کا تقرر خدا کی طرف سے نہیں ہوا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور جو امام عادل کی ولایت کا قائل ہو جس کا تقرر خدا کی طرف سے ہے اس پر کوئی اعتاب نہیں ہونا چاہیے۔ سب گناہ قابل بخشش ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات اور احادیث معتبرہ توبہ کی مقبولیت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو بخشش کے قابل نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کو توبہ قبول کرنے والا توصیف کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو اسی آیہ شریفہ میں تواب، غفار، غفور، غافر الذنب، قابل التوب بھی قرار دیا ہے۔ اس نے عمومی طور پر گناہ گاروں کو اپنی طرف دعوت دی ہے اور ان کو توبہ کا حکم دیا ہے، یاس و قنوتیت کا علاج تجویز فرمایا کی تم یہ کہہ دو کیا میرے بندے جنہوں نے اپنی ذات پر زیادتی کی ہے، یعنی دل کھول کر گناہ کیے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سب ہی گناہ کو بخش دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں خطاب پروردگار چند لطافتوں پر مبنی ہے۔ ایک تو اس نے فرمایا یا عبادی، جو لطف اور مہربانی سے متعلق ہے، اور یا ایو الافات، اے گنہ گار کہہ کر نہیں پکارا۔ اسرفو، یہ بھی نرمی اور عطوفت پر مشتمل ہے، اخطاؤ نہیں کہا۔ تیسرے یہ فرمایا کہ لا تقنطو،
یہ نہیں
پر دلالت کر رہی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. چوتھے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب, یہ عمومیت رکھتا ہے کہ یقیناً اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا. پانچویں دوبارہ تاکیدی طور پر فرمایا فإنه غفور الرحیم, بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قتل کی توبہ, اگر کوئی شخص کسی کو عمدن قتل کرے اور پھر توبہ کرنا چاہے تو پہلے خود کو مقتول کے ورثہ کے سامنے پیش کرے, ان کی مرضی چاہے قصاص لیں یا دیت لیں یا معاف کر دیں. اگر وہ قصاص سے صرف نظر کریں تو قاتل پر تین چیزیں واجب ہیں, ایک غلام آزاد کرنا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, پے در پے 60 روزے رکھنا. اگر غلام نہ دے سکے تو دوسری چیزیں ساقط نہیں ہوں گی. اگر کسی نے خطن یا شبن خطے سے کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس پر مقتول کے ورثہ کو دیت دینا واجب ہے. اگر وہ معاف کر دیں تو پھر بھی غلام آزاد کرنا اور 60 مساکین کو کھانا کھلانا اور مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے. ان کی تفصیل فقہ کی کتاب میں موجود ہے. توبہ آتش جہنم سے نجات دلائے گی. اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت علی علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی, میں نے ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی ہے, مجھے حد کے ذریعے پاک کریں. حضرت نے فرمایا اب تو گھر چلا جا, شاید کسی تلخی و پریشانی نے تجھے اس کام پر مجبور کیا ہو, کیونکہ احتمال شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے. لہذا فرمایا ہو سکتا ہے تیرے حواس ٹھیک نہ ہو اور تیرا قرار عاقل و باشعور شخص کی طرح نہ ہو. چنانچہ چلا گیا, مگر دوسرے دن آیا اور پھر وہی اقرار کیا اور اجرائے حد کا تکرار کیا. آپ نے دوبارہ فرمایا اب اپنے گھر چلا جا, شاید غیظ و غصہ کی حالت میں یہ کام انجام دیا. یہاں تک کہ تین مرتبہ واپس آیا اور وہی اقرار کیا, اس کے بعد اپنے اوپر حد جاری کرنے کا خواہش کرتا رہا. چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا پیغمبر اسلام نے ایسے واقعے میں تین حکم فرمائے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے چن لے. تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر پہاڑ پر سے گرایا جائے, نمبر دو تلوار سے تیرے سر کو اڑایا جائے, نمبر تین آگ میں تمہیں جلایا جائے. اس نے عرض کیا یا علی, ان میں سے دشوار تر کون سا ہے؟ فرمایا آگ میں جلانا. عرض کیا میں اسی کو اختیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہنے لگا میں تیار ہوں. اس کے بعد وہ اٹھا, دو رکعت نماز ادا کیا اور کہا خدایا مجھ سے گناہ سرزد ہوا, زمین نے مجھے ملامت کیا, گناہ سے ڈرتا ہوں اور تیرے رسول کے جانشین کے پاس آیا ہوں اور حج جاری کرنے کی خواہش ظاہر کی. انہوں نے تین سزاؤں میں اختیار دیا. بار الہ میں نے ان سزاؤں میں سے سخت ترین سزا کو اپنے لیے منتخب کیا, اب میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اس سزا کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے اور مجھے جہنم کی آگ سے نجات عنایت فرما. اس کے بعد وہ سخت رویا اور جا کر آگ کے گڑے میں بیٹھ گیا. آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور سب اصحاب بھی رونے لگے. پھر آپ نے اس سے فرمایا اے شخص اٹھو, تم نے زمین و آسمان کے ملائکوں کو بھی رلا دیا, یقیناً تیری توبہ قبول کر لی گئی. امام زامن حضرت رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے, اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کی موت بڑی آسانی سے ہوگی. اگر وہ بے توبہ مرا تو اسے برزخ میں سزا دی جائے گی تاکہ قیامت کے دن پاک ہو کر وارد محشر ہو. پھر فرمایا خدا کی قسم تم شیعوں میں سے دو شخص جہنم میں نہیں جائیں گے, حتیٰ کہ ایک بھی وارد جہنم نہیں ہوگا, لیکن میں تمہارے بارے میں برزخ کی عذاب سے ڈرتا ہوں, ورنہ قیامت کے دن تم سب کی شفاعت ہم کریں گے. ہر شخص اول تو کوشش کرے کہ کسی قسم کا گناہ نہ کرے اور اپنے آپ کی اصلاح کرے. اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رابطے کو مضبوط کرے کہ جو در حقیقت امید ہے. استغفار کی جزا بخشش ہے. ایک مفسر قرآن بیان کرتے ہیں اگر توبہ کی ہے تو کیا اس کی جزا قبول ہے, کیا استغفار کی جزا بخشش ہے, کیا شکر کی جزا زیادتی نعمت ہے, کیا دعا کی جزا اجابت ہے, کیا سوال کی جزا عطا و بخشش ہے. مختصر یہ کہ نیکی کا بدلہ نیکی قرآن مجید کی آیت عام ہے, کسی طرح کی ایک فرد سے خاص نہیں ہے, خواہ مومن ہو یا کافر. اسی طرح اس آیت کا مضمون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو اگر کافر ہی کیوں نہ ہو. جب کوفے میں کچھ عرصہ بارش نہ ہوئی تو اہلیان کوفے حضرت علیہ السلام کی طرف رخ کیا. آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا بیٹا دعا کرو کہ بارش ہو. امام حسین علیہ السلام نے بارش کی دعا کی تو اتنی برسی کہ سب کو سیراب کر دیا, لیکن کوفیوں نے اس احسان کا بدلہ کیسے دیا. مقدر کی باتیں اصول کافی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عابد اور ایک فاسق مسجد میں داخل ہوئے. جب مسجد سے باہر نکلے تو معاملہ برعکس تھا, یعنی فاسق جب مسجد میں داخل ہوا تو عابد کی عبادت دیکھ کر اس کا دل للچایا, خدا کو اس کی یہ ادا بھا گئے. لیکن وہ بدبخت عابد جو عبادت کے غرور میں تھا, اس کی نظر جب فاسق پر پڑی تو اس نے ناک بھوں چڑھا کر کہا یہ کون ہے جو مومن کی محفل میں داخل ہوا ہے. یعنی اپنی اس سوچ میں خود کو بڑا اور دوسروں کو اس نے پست سمجھا. اللہ مجید لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص تھا جس کا لقب خلیف تھا. معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار لوگوں کو ہر زمانے میں خالی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص ایک عابد کے پاس آیا تاکہ خدا اس عابد کے برکت سے اس کو بخش دے۔ ادھر وہ عابد کوئی عالم نہ تھا، اس نے خلی کی ہم نشینی سے تکبر کا اظہار کیا۔ وہ عابد اپنی عبادت کی وجہ سے اتنے بلند درجے پر پہنچ چکا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ اس کے سر پر سایہ افگن رہتا تھا۔ جب یہ گنہگار شخص اس خشک مقدس عابد کے پہلو میں بیٹھا تو عابد نے اپنی نیکوں پر گھمنڈ کیا، جبکہ وہ بیچارہ آہیں بھرتا رہا، اے کاش میں بھی اس کی طرح عابد ہوتا۔ خدا کو عابد کا تکبر اچھا نہ لگا، مگر خلی کی انکساری و تواضع اللہ تعالیٰ کو بھا گئی۔ چنانچہ وہ جب گناہگار شخص اس عابد کے پاس سے اٹھا تو اس بادل نے عابد کو چھوڑ کر خلی پر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عابد میاں ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اس زمانے کے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا چونکہ عابد نے تکبر کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نظر اس سے ہٹا لی۔ یہ نفس کی ایک گھٹیا آرزو ہے جسے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حمام میں متقیوں کی صفات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ متقی اور شیعہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو تزکیہ نفس کی دعوت دے تو وہ دوڑتے اور خوف سے لرزتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں دوسروں سے دانا تر ہوں اور میرا خدا مجھ سے دانا تر ہے، خدایا مجھے اپنی گرفت میں نہ لے، میرے بارے میں جو لوگ گمان کرتے ہیں مجھے اس سے بالا تر فرما، حالانکہ خدایا میں تیرے سامنے تیرا ایک عاجز بندہ ہوں۔ بس واضح ہو گیا کہ اگر خدا کسی کو نیک بنا دے اور اچھا سمجھے تو صحیح ہے، ورنہ خود کو اچھا کہنا درست نہیں۔ مومنین کرام، ابھی جو آپ سماعت فرما رہے تھے کتاب توبہ، اس کے مصنف آیت اللہ شہید محراب دست غیب شیرازی۔ آپ حضرات خدمت میں دبستان زہرہ کی جانب سے یہ کتاب کیسٹ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات خدمت میں دبستان زہرہ کی جانب سے دیگر کتب کی بھی کیسٹیں پیش کی جائیں گی۔ اور ہمارا پتہ دبستان زہرہ، آئیڈیو کیسٹ اینڈ بک لائبریری، 50 حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اسٹریٹ، پالا گلی، پوسٹ باکس نمبر 5295، بامبے نمبر 9، انڈیا۔ خدا حافظ۔